الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. وعزیز حاضرین، جو آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے دو وعدے کیے ہیں، بلکہ تین وعدے کیے ہیں دو شرائط کے ساتھ. مسلمانوں سے یہ وعدے غیر مشروط نہیں، شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ کہ ایمان حقیقی ہو، واقعی ہو، ایمان جیسے کہ ایمان ہونا چاہیے. دوسری شرط اس کا عملی تقاضا پورا کیا جائے. بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے ان سے ہمارے تین وعدے. نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین کی خلافت لازماً عطا کرے گا جیسے کہ پہلوں کو عطا کی، جیسے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ایسے ہی اے مسلمانوں تمہیں بھی خلافت عطا ہو. دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر دیا ہے زمین میں تمکن اور غلبہ عطا کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسرا وعدہ، خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا، کوئی اندیشہ نہیں رہے گا، کھٹکا نہیں رہے گا. ظاہر بات ہے کہ جب دشمن زیر ہو جائے تبھی وہ کیفیت ہو سکتی ہے. گویا کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں باہر مربوط ہیں، لازم و ملزوم. جب اللہ کی خلافت کا نظام دنیا میں قائم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ دین کو غلبہ ہو گیا. جب دین کو غلبہ ہو جائے گا تو اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی کھٹکا نہیں. یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے، ہمارے اتنے پختہ وعدوں پر بھی اسے اطمینان اور اعتماد اور یقین نہ ہو کہ وہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے، تو گویا کہ وہ تو نافرمان ہے، سرکش ہے، باغی. اس آیہ مبارکہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے تقریباً 5 یا 6 ہجری، لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی 2 سال کے اندر اندر اللہ تعالی نے فتح مبین بھی عطا کر دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ ہو گئی. صلح حدیبیہ کے بعد پھر 2 سال کے بعد اللہ تعالی نے مکہ فتح فرما دیا، اور پھر 1 سال کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا. پھر حضور کے انتقال کے بعد کل 24 برس پورا یہ مڈل ایسٹ، پورا شمالی افریقہ، یہ ایران، ترکستان تک کے علاقے، یہ سب اللہ نے اس دین کے تحت آ گئے اور خلافت کا نظام قائم ہو گیا. گویا کہ یہ وعدے جو ہیں ایک مرتبہ تو پورے کیے جا چکے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہو چکے، مسلمانوں کو غلبہ ہو، دین قائم ہوا، خلافت کا نظام بٹوا ہو گیا. مسلمانوں کے لیے جب دنیا میں حکومت ہو گئی، اقتدار، تو اب انہیں کوئی اندیشہ نہ رہا، کوئی خوف نہ رہا. بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے ختم ہو گئی، ایران کا نام و نشان مٹ گیا، کسرا کی سلطنت کا کوئی نام و نشان نہ رہا. قیصر جو ہے روم اس کے بھی اکثر و بیشتر حصے جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کر دیے. لیکن بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خلافت کے نظام کا قیام ہے یہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. چنانچہ مسند احمد ابن حنبل میں ایک روایت موجود ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت کم ہے اس لیے میں اس کا متن آپ کو نہیں سنا رہا. ہمارا ایک پرچہ شائع ہوتا ہے ندائے خلافت کے نام سے, اس کے ہم نے ٹائٹل پر یہ حدیث جو ہے بڑی خوبصورت لکھوا کر شائع کی ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنے سامنے آسانی ہو ان الفاظ مبارک کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھے ہیں انہیں یاد کریں. اس لیے کہ مایوسی کے اندھیروں میں حضور کا یہ پیغام جو ہے ہمارے لیے بڑا امید افزا ہے. تو حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار کا ذکر فرمایا. پہلا دور نبوی جس میں حضور خود بنفس نفیس موجود تھے, سب سے بڑا باسعادت زمانہ. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت. تیسرا دور آپ نے فرمایا ظالم حکومت کا دور آ جائے گا, ملوکیت کا دور آ جائے گا, ملک کل. چوتھا دور آپ نے فرمایا غلامی کا دور آئے گا, ملکن جبرین, جبکہ مجبوری بھی ہو جائے گی, گویا کہ دوسروں کے جب غلام ہو جاتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں. یہ دور تھا کہ جو ابھی تقریباً 200 برس سے پورے عالم اسلام پر یہ غیروں کی غلامی کا دور چل رہا تھا, اب رفتہ رفتہ وہ پردہ ہٹ رہا ہے, براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا. یہ 5-6 کروڑ کی ہماری آبادی جو ہے یہ بس ایشیا کی ریاستوں میں, یہ ابھی روسی استعمار کے تحت تھی لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی آزاد ہو گئے ہیں. اگرچہ ابھی ذہنی غلامی باقی, تہذیبی غلامی باقی, علمی غلامی باقی, علم میں بھی ہم ان کے دست نگر ہیں, سائنس میں بھی, ٹیکنالوجی میں بھی, اقتصادیات میں بھی ان کے پھندے جو ہیں ان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ ہے لیکن براہ راست جو غلامی تھی وہ ختم ہوئی. اس کے بعد حضور نے فرمایا پانچواں دور پھر آئے گا, خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ دور پھر دوبارہ آئے. تو گویا کہ پانچ ادوار میں سے حضور کا دور اگر آپ علیحدہ کر دیں تو پھر پہلا دور بھی خلافت علی منہاج النبوہ اور آخری دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا ہوگا. اور یہ پیشن گوئی حضور نے فرمائی. اور حضرت نعمان ابن بشیر جو صحابی ہیں راوی ہیں اس حدیث کے, وہ فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے سکوت اختیار فرمایا, اس لیے کہ اس کے بعد قیامت. بعض اور احادیث بھی ہیں جو اس کے بعد ہدایت خلافت کا شمارہ آنے والا ہے, میں نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ اس کے سرورق پر یہ احادیث شائع کر دی جائیں تاکہ یہ تینوں حدیثیں جو ہے ہم سب کے سامنے ہیں. ان حدیثوں میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ خلافت کا نظام دنیا میں قائم ہوگا تو یہ پورے پورے عرضی پر پھیل جائے, جیسے کہ اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر. تو اس وقت جو نیو ورلڈ آرڈر امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے نیو ورلڈ آرڈر, اس لیے کہ امریکہ پر صہیونیت جو ہے اس کا غلبہ ہے. جو کبھی علامہ اقبال نے جبکہ انہوں نے یورپ کا سفر کیا تھا تو وہاں جو مشاہدات ان کے تھے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود. اس طریقے سے اس وقت جو ہے بظاہر امریکہ کا ورلڈ آرڈر ہے, حقیقت میں یہ یہودیوں کا ورلڈ آرڈر ہے. یہ بھی آ رہا ہے, یہ چیز سامنے کی ہے ہمارے, چاہے ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو. اس وقت دنیا میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں رہی کہ جو اس کو آنے سے روک لے. اللہ کی قدرت کو علیحدہ ہے, وہ تو جس شے کو چاہے روک لے آنے واحد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب روس کے خاتمے کے بعد اب کوئی طاقت نہیں ہے جو مد مقابل بن سکے. ہو سکتا ہے جرمنی کے گرد کوئی نئی طاقت وجود میں آ جائے, جاپان اور چین کا اتحاد ہو جائے تو نئی طاقت وجود میں آ جائے, لیکن یہ سب مستقبل کے پردے میں. اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ جو طوفان ہے نیو ورلڈ آرڈر کا اس کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں. لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور آخری دور نہیں ہوگا. یہودیوں کے غلبے کی اللہ تعالیٰ نے حضور نے خبر دی ہے, احادیث کے اندر موجود ہے. دجال اکبر کا ظہور ہوگا اور مسلمانوں کو اس کے ہاتھوں بڑی شدید آزمائش ہے, یہ اہل ایمان کے لیے اور بڑے بڑے مسلمانوں کے لیے جو ہے نقصانات جو ہے دجال اکبر کے ذریعے سے. مسیح الدجال جس سے کہ خود حضور نے پناہ طلب کی تھی, واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کوئی نبی نہیں گزرا جس پہ کہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانے. تو وہ بھی آنا ہے, لیکن جب یہ ایک ورلڈ آرڈر آ جائے گا تو گویا کہ عالمی ریاست کو قائم ہو ہی جائے گی. اب اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ عالمی ریاست اسلامی عالمی ریاست ہوگی اور وہ خلافت کا نظام قائم ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ مسند احمد ابن حنبل ہی کی روایت سے حضرت مقداد ابن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیثیں آپ کو اگلے شمارے میں مل جائیں گی ترجمے کے ساتھ متن کے ساتھ, میں وقت کی کمی کی وجہ سے تو متن آپ کو نہیں سنا رہا. اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ اس روئے عرضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا, نہ عید گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی خیمہ ہوگا کمبلوں کا بنا ہوا جس میں اللہ کا دین داخل ہو. دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت صوبان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے میرے سامنے کر دیا, یہاں تک کہ میں نے اس کے تمام مشارق بھی دیکھ لیے تمام مغارب بھی دیکھ لیے, حتیٰ رائے تو مشارق کہا وہ مغارب. اور کان کھول کر سن لو, میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیے گئے. ان دو احادیث کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے تو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ دور خلافت دنیا میں دوبارہ آئے گا. اور اب جب آئے گا, اس وقت بھی بہت بڑے رقبے پر قائم ہوا تھا, کہاں آپ سمجھیے دریائے جیہوں ترکستان کا علاقہ, چین کی سرحد سے شروع ہو کر اور ادھر بحر اوقیانوس تک, یہ تمام علاقہ جو ہے کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے. امریکہ تو اس وقت معلوم ہی نہیں تھا, آسٹریلیا اس وقت معلوم ہی نہیں تھا, چینی بر اعظم انسانوں کو معلوم تھے افریقہ ہے اور ایشیا اور یورپ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کے بھی دو حصوں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی, اسپین میں کتنے عرصے تک حکومت قائم رہی. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نظیر رہا, تو اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. لیکن اب جو ہوگا تو وہ عالمی ہوگا, وہ پورا عالمی نظام خلافت. اب اگلی بات میں آپ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوگا. ظاہر ہے کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا, جیسے پہلے ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان کی جد و جہد, کوشش, جہاد, قتال, اپنی جانیں دے کر, اپنا مال خرچ کر کے, ہجرت اور جہاد و قتال کی ساری منزلیں طے کر کے پہلے حضور نے جزیرہ نمائے عرب میں وہ نظام قائم کیا. پھر حضور کے خلفاء حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے زمانے میں انہی صحابہ کرام کی فوجیں نکلی اور وہ بحر اوقیانوس سے لے کر آپ کو معلوم ہے اور ترکستان تک وہ نظام قائم ہو گیا. اب بھی یہی ہوگا کہ کسی ایک ملک, ایک علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور پھر یہ کہ وہ پھیل جائے گا پوری دنیا کے اندر, جس کی خبر حضور. اس بات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ عالم عرب سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ان کی اپنی غلطیاں, حماقتیں, چاہے صدام حسین کی حماقت کہیں, چاہے وہ سعودیوں کی حماقت کہیں, چاہے وہ کویتیوں کی حماقت کہیں, سارا نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے, الزام کسی کو بھی دیں آپ, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے شکنجے میں آ گیا, اور ایسے شکنجے میں آ چکا ہے کہ اب ان میں کیوں کرنے کا بھی مادہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ ان سے یہ وعدے کرتا رہا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے تو تمہارے رقبے جو ہے اسرائیل سے واپس دلوا دیے جائیں گے. یہ غزہ کی پٹی ہے اور یہ شرق اردن کا وہ علاقہ ہے, ویسٹ بینک اور جارڈن, یہ سب واپس کروا دیں گے, وہ لانڈ ہائٹس واپس کروا دیں گے. تم صلح کر لینا, تو لینڈ فار پیس کا فارمولا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی, ایک انچ بھی دینے کو تیار نہیں ہے شمیر. اور اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے, بلکہ میڈرڈ کانفرنس سے واپس آ کر اس نے یہ کہا ہے برملا کہ رقمے واپس کرنے کا کیا سوال, ابھی تو ہمیں اور رقمے حاصل کرنے ہیں اور ہماری حدود جو ہے وہ تمام, یہ شام پورا اور عراق پورا اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ اور مصر پورا اور ترکی کا بہت بڑا حصہ, یہ سب ہمارے ہیں اور ہمیں لینے. اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ در حقیقت جو میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ تو امریکہ جو ہے وہ یہود کے شکنجے میں, اور یہ مڈل ایسٹ پورا کا پورا امریکہ کے شکنجے میں, تو وہاں سے تو اس کے کوئی آثار اب نہیں. ویسے بھی سنت اللہ ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رتبہ بلند دیتا ہے، اگر اس کی طرف سے کوتاہی ہو اور کفران نعمت ہو تو سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ جیسے کہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کے مانند نہیں، اگر تم کوئی جرم کرو گی، غلطی کرو گی تو تمہیں دوہری سزا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، تو جن کا مقام بلند ہے ان کو پھر سزا بھی اتنی ہی سخت ملتی ہے۔ عربوں کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، انہی میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے۔ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، ابد الآباد تک کے لیے یہ فضیلت عربی زبان کو حاصل ہو گئی۔ ابھی تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عربی زبان سیکھیں، گردانے رٹیں، اتنی مہارت حاصل ہو کہ براہ راست ہم کلام ہو سکے قرآن سے، اور ان کی بازی زبان ہے۔ پھر اگر انہوں نے بھی مغربی تہذیب کو اختیار کیا اور مغربی نظام اختیار کر لیے تو معلوم ہوا کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ بڑے مجرم۔ یہی بات ہے جو کہہ دی گئی تھی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم، اے عربو جو ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے، اے امیین، اے بنی اسماعیل، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، روگردانی کرو گے تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں۔ اور یہ 700 برس پہلے ہو چکا جبکہ عالم اسلام کی قیادت عربوں سے چھین لی گئی، بنو امیہ کی خلافت کا چراغ گل ہوا 1258 میں سقوط بغداد کے بعد، اور اس کے بعد جو بھی حکومتیں بنی عالم اسلام نے وہ ترکوں کی، ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں تھے، اور ترکان عثمانی کو پھر اللہ نے وہ عروج دیا، دی گریٹ آٹومان امپائر، اور عرب جو ہے وہ بھی خود انہی کے زیر نگین آ گئے۔ پورا یہ علاقہ آپ کو معلوم ہے خلافت عثمانی کے تحت تھا، جو بھی عربوں کا علاقہ ہے۔ معلوم ہوتا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں سنت اللہ جو ہے وہ اب اپنی آخری حد تک پہنچنے والی ہے، اور یہودیوں کے ہاتھوں اللہ تعالی کی طرف سے سزا ملنے والی ہے اس پورے علاقے میں۔ تو اب یہ خلافت کا معاملہ کہاں سے ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو، ہر مسلمان قوم، ہر مسلمان ملک کے دل میں ایمان کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ یہ خواہش ہو، تمنا ہو، آرزو ہو کہ اللہ یہ سعادت ہمیں دے کہ ہمارے ہاتھوں تیرا دین قائم ہو جائے، غلبہ ہو جائے تیرے دین کا، ہمارے خطہ ارضی میں خلافت کا نظام قائم ہو جائے، تاکہ پھر یہاں سے وہ پھیل سکے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہم مسلمانان پاکستان کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ واحد ملک ہے دنیا میں کہ جو اسلام کے نام پر قائم، اور اس چیز کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں بڑی تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے، میری ایک کتاب ہے استحکام پاکستان، وہ جنگ میں قسطوار بھی شائع ہوئی تھی، روزنامہ جنگ میں، تو جن لوگوں کے نظر سے گزرے میں ثابت کر چکا ہوں کہ پاکستان کے استحکام کی کوئی بنیاد سوائے اسلام کے نہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کی، ہم نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے وعدہ خلافی کی، تو ایک سزا ہمیں مل چکی ہے 1971 میں، اللہ نے 24 برس ہمیں مہلت دی، اور یہ 24 برس جو یہ ہوتے ہیں سورج کے حساب سے، شمسی حساب سے، وہ 25 برس بن جاتے ہیں قبری حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ربع صدی تک ہمیں مہلت دی کہ تم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وعدہ پورا کرو، نہیں کر رہے ہو تو پہلی سزا۔ جو بھی مشرقی پاکستان میں ہوا، ہمارے 1,00,000 کڑیل جوان، عام سپاہی سے لے کر اور جرنیل تک، اس ہندو کے اسیر رہے اور ان کے قیدی بنے جن پر کہ 800 برس تک یا 1,000 برس تک ہم نے حکومت کی تھی، اور اندرا گاندھی کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ وی ہیو ایونج اور 1,000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1,000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا، اور اپنی لاکھوں جو ہے بہاری جو ہے وہ جس صورت حال کے ساتھ دوچار ہے، یہ گویا کہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ماتھے کے اوپر قلم کا ٹیکا ہے یہ، اور یہ گویا کہ یادداشت ہے کہ مبادہ تم بھول جاؤ 1971 میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کی ایک نشانی ہم نے قائم کر رکھی ہے، اور وہ بہاری کیمپوں کے اندر جا کر دیکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کے لیے کوئی اور بنیاد نہیں، اب بھی قومیتوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں، کسی بھی وقت پھر یہ لاوا جو ہے پھٹ سکتا ہے، کہیں بھی سندھ کے اندر کوئی طوفان کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی خاموشی اور سکوت جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی طوفان کے آنے سے پہلے یا طوفان کے بعد اس کا دوسرا دور آنے سے پہلے جو ہے درمیان میں وقفہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر ہمارے لیے مقدر فرمائے، لیکن یہ کہ جو حالات ہیں وہ تو ہمارے اطمینان کا سہارا نہیں بنتے. لیکن اسلام کی طرف پیش رفت اگر ہم کریں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قومیتیں بھی پھر ایک بنیاد مرسوس بن سکتی ہیں. تو پاکستان کا وجود بھی در حقیقت اسلام ہی پر اس کا دار و مدار ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہم نے اسی نام پر ملک بنایا تھا. پھر کچھ اور اشارے بھی ہیں. 1000 برس تک امت کی کل عمر اس وقت 1400 برس ہے، 15ویں صدی کا 12واں سال اب جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو یوں سمجھیے کہ 1401 برس ہوئے. 1400 برسوں میں سے پہلے 1000 برس میں جتنے مجددین پیدا ہوئے وہ عالم عرب میں پیدا ہوئے، اس کے بعد جتنے مجددین پیدا ہوئے وہ اس ہندوستان کی سرزمین سے اٹھے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شہیدین کی عظیم تحریک سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہ کہ اس صدی میں بھی 14ویں صدی جو ابھی ختم ہوئی ہے، ابھی 12 برس ہی گزرے ہیں، اس میں بھی جتنی عظیم شخصیتیں اس بر عظیم پاک و ہند میں ابھری ہیں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. علامہ اقبال جیسا مفکر آپ کو پوری دنیا میں ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر نظر نہیں آئے گا. شیخ الہند مولانا محمود حسن جیسی شخصیت آپ کو پورے عالم اسلام میں اس کا بدل نظر نہیں آئے گا. پھر مولانا مودودی جیسا مصنف اور اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کرنے کی جو صلاحیت انہیں اللہ نے عطا فرمائی، آج پورے عالم اسلام میں ان کی کتابیں یا ان کے ترجمے جو ہے پھیلے ہوئے ہیں. پھر مولانا الیاس جیسا مبلغ جس نے کہ وہ تحریک شروع کی ہے کہ ہر وقت لاکھوں افراد جو ہے حرکت میں ہیں، اپنے اپنے بسترے اٹھائے ہوئے اور اپنے چنے کھاتے ہوئے یا جو بھی اپنا خرچ برداشت کرتے ہوئے، اور وہ جو ہے دین کی تبدیل، یہ سارے کام یہیں سے کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے؟ پھر یہ خلافت کی بات میں کر رہا ہوں، تو جیسی بھی ہماری بگڑی خلافت تھی، گری ہوئی خلافت تھی، وہ زوال جو ہے شدہ خلافت تھی، لیکن جو بھی یہ خلافت کا نظام قائم تھا 1924 میں وہ ختم ہوا. اس پر اگر احتجاج ہوا تو صرف بر عظیم پاک و ہند میں ہوا اور کہیں بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ ترکی کی خلافت جو تھی وہ اگر کوئی مسئلہ تھی تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھی، وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ تو نہیں تھی. لیکن خلافت جب ختم ہوئی ہے، علامہ اقبال کا شعر شاید کہیں یہاں پر آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ خلافت کی قبا جب چاک ہوئی ہے تو اس صدی کے شروع میں، تو احتجاج جو ہے ہندوستان میں واقع نہیں ہوا، اور ایسا شدید ہوا. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، ایسی تحریک جو ہے چلی ہے کہ ہندوؤں کو شامل ہونا پڑا. گاندھی تحریک خلافت میں شامل، حالانکہ گاندھی کا کیا سروکار خلافت سے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی وہ تحریک اتنی زوردار تھی کہ گاندھی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہم نے اس وقت ان کا ساتھ نہ دیا تو ہماری سیاست آگے چلے گی نہیں، اور مسلمان جو ہے وہ بالکل ساتھ نہیں دیں گے. اس اعتبار سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے شواہد ہیں. آخر کوئی بات ہے، بعض احادیث میں بھی اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ جب آخری زمانے میں جب وہ دجال اکبر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوگا مسلمانوں کا، اور حضرت مہدی جو اس وقت مسلمانوں کے قائد ہوں گے ان کے تحت جو ہے اہل ایمان کا مقابلہ ہو رہا ہوگا، تو انہیں مشرقی علاقے کی طرف سے جو ہے فوجیں آئیں گی مدد کرنے کے لیے. اب ظاہر بات ہے مشرق کا علاقہ کون سا ہے؟ وہ تو یہی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے افغانستان ہے یہ پورا علاقہ. خراسان کا لفظ بعض احادیث میں آیا ہے کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے اور وہ ایلیا کہتے ہیں یروشلم کو، اس میں جا کر وہ جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے. اور خراسان کا علاقہ، غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ شاید ایران کا علاقہ خراسان ہے، خراسان کا علاقہ وہ تھا کہ جس میں تھوڑا سا حصہ موجودہ ایران کا شامل ہے، پورا افغانستان ہے، ترکستان کا بہت سا علاقہ ہے، اور یہ مغربی پاکستان کا بہت سا علاقہ ہے. یہ خراسان کا علاقہ تھا قدیم زمانے کے نقشے میں. ایران و فارس و خراسان، فارس علیحدہ تھا، ایران جو ہے اس کے لیے لفظ ایران نہیں تھا، فارس تھا، لیکن فارس کے بعد کا یہ پورا علاقہ جو میں نے گنوایا ہے خراسان تھا. تو یہاں سے ہی وہ فوجیں چلیں گی، جھنڈے چلیں گے، جو جا کر پھر یروشلم کے اندر دسم ہو سکیں گے. جیسے پہلی مرتبہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا تو عرب واپس نہیں دے سکے تھے اسے، وہ کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی مجاہد کبیر وہ کون تھے؟ کرد تھے. اسی طریقے سے اب جو یہ نکل گیا ہے تو عربوں میں تو دم نہیں، جو بھی نظر آ رہا ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ تو شکنجے میں ہیں امریکہ کے اور یہود کے، ان میں اب دم نہیں ہے. ذرا سا کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا تو وہ عراق تھا، وہ اپنی حماقت، میں تو اس کو یقیناً کہوں گا کہ اس کی اپنی حماقت، پھر یہ کہ باقیوں کی بھی حماقت، کسی ایک چیز کی حماقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں اب اس کا تو بھوکس نکال لیا گیا، اگلا پچھلا کھایا پیا اگلوا لیا گیا، اب کسی بھی عرب ملک کے اندر تو کوئی اتنی جان نہیں ہے. بہرحال یہ تمام شواہد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو محسوس ہوا کہ ہوا کے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ادھر سے آ رہے ہیں. تو یہ ملک جو ہے اس میں خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے ہمیں سر دھڑ کی بازی لگانی چاہیے، اس کے لیے تاریخی پس منظر بھی میں نے بیان کر دیا، مستقبل کی جو پیشین گوئیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن وہ نظام کیسے قائم ہوگا؟ اس کے ضمن میں بھی میں آپ کو ایک قول سنا رہا ہوں. 1912 میں اخبار الہلال جاری کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے، انہوں نے یہ قول امام مالک کا نقل کیا، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اب یہ اول و آخر، بعد محققین نے تحقیق کی ہے تو یہ قول حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے یہ مضمون بھی شائع کیا تھا میثاق میں کہ انہوں نے ثابت کیا کہ در حقیقت یہ امام مالک کا قول نہیں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو مغالتا ہوا، یہ قول حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، امام مالک نے نقل کیا ہے. بہرحال امام مالک کا قول بھی اپنی جگہ پر مزنی ہے، اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے پھر تو گویا کہ حدیث ہے، اس لیے کہ صحابہ کا قول بھی حدیث شمار ہوتا ہے کہ وہ خبر ہے یہ اثر ہے. تو اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے وہ جو خلافت کا نظام قائم ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا، اسی طریقے سے اب خلافت کا نظام قائم ہوگا. اگر اس پر ہمارا یقین پختہ ہو جائے تو پھر ہمیں سیرت النبی پر جیسے مائکروسکوپ پہ ہی فوکس کر دی جاتی ہے کہ ہمیں اچھی طرح جائزہ لینا ہے، گہرائی میں جا کر دیکھنا ہے، پورا تجزیہ کرنا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات کو سمجھ لینا ہے، اسی طریقے سے سیرت النبی پر فوکس کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو جدوجہد کی تھی جس سے وہ انقلاب برپا ہوا وہ کس بنیاد پر تھی، کیسے تھی، کیا طریقہ تھا، کیا اس کے مراحل تھے، آپ نے پہلے کیا کیا، پھر کیا قدم اٹھایا، آپ نے کب تک یہ طے کیے رکھا کہ اے مسلمانوں اپنے ہاتھ بندے رکھو چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، پورا مکی دور 12 برس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، کفو ہے دیا کم، اپنے ہاتھ بندے رکھو روکے رکھو. پھر ایک مرحلہ آیا کہ آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب تمہیں تمہارے ہاتھ بھی کھولے جا رہے ہیں، اجازت دی جا رہی ہے، اب تم عید کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب لڑو اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کرتے. تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ ایک دور میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، بوٹی بوٹی علیحدہ کر دی جائے، جیسے کہ حضرت خباب بن عرف کو جو ہے دہشتی انگاروں پر لٹا دیا گیا، دیکھیں اجازت نہیں ہے، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا کوئی جوابی کارروائی نہیں. کس قدر نظم، کتنا ڈسپلن، کتنی اطاعت رسول، اس لیے کہ ایک شخص کی جان پر جب بن جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے ڈیسپریٹ ہو جائے تو ایک آدمی دو چار کو تو مار کے مرے گا، اسے پتا ہے کہ میں نے تو مرنا ہے، تو جو شخص یہ سمجھ لے کہ مجھے تو مرنا ہی ہے وہ 4-6 کو مار کر مرتا ہے، لیکن اجازت نہیں. تو یہ در حقیقت سیرت النبی کا مطالعہ اس گہرائی میں ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے 11 لیکچر دیے تھے جہاں لاہور میں مسجد کے اندر دبے کی تقریر کرتا ہوں، اور وہ منہج انقلاب نبوی کے نام سے وہ کتاب شائع شدہ موجود ہے، 300 صفحے سے زائد کی کتاب ہے، سیرت کا پورا تجزیہ کیا ہے کہ یہ کیا طریقہ تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب آئے گا تو اسی طور سے آئے گا، یہ ووٹوں کی بھیک مانگ کر تو نہیں آئے گا، محض وعد و نصیحت سے بھی نہیں آئے گا. یہ دو باتیں سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں نیک دل لوگ ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، اپنی نیت کے حوالے سے وہ یقیناً اللہ کے اجر پائیں گے. جو شخص خلوص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے کسی طور سے بھی جو اس کی سمجھ میں آیا ہے وہ لگا ہوا ہے تو اپنے خلوص کی بنیاد پر وہ اللہ کے اجر پائے گا. لیکن دو باتیں صاف ثابت ہوتی ہیں سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، محض واس سے انقلاب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ محض واس سے ہوتا تو حضور جنگیں کیوں لڑتے؟ کسی ایک کافر کا خون بھی آپ زمین پر گرنا گوارا نہ کرتے، کجا یہ کہ صحابہ کرام کا خون بھی، کجا یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جا رہی، کیا ضرورت تھی پھر؟ اور آپ سے بڑھ کر وائس کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر معلم کون ہوگا؟ آپ سے بڑا مربی کون ہوگا؟ آپ سے بڑا مزکی کون ہوگا؟ کس کی دعوت و تبلیغ میں اور واس اور نصیحت کے اندر زیادہ تاثیر ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات و نصیحت. تو اگر صرف واس سے ہو سکتا ہو تو پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس میدان جنگ میں 313 لا کر ڈال دیے آپ نے میدان بدر میں، اور پھر سجدے کے اندر جو سر رکھا ہے تو طویل ترین سجدہ کیا اور اس وقت عرض کیا ہے اللہ اگر یہ 313 میری 15 برس کی کمائی جو میں نے میدان میں لا کر ڈال دی ہے، اگر کل یہ سب ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں، مجھے پتا ہے میں آخری رسول ہوں، تجھے بتایا ہے کہ میں آخری رسول ہوں، اور میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈالی. پورے 15 برس، 12 برس تو ہے 13 برس مکے کے اور 1.5-2 برس جو ہے وہ مدینے میں آنے کے بعد، یہ 313 کی میری کمائی ہے میں نے ڈال دی. تو ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ محض وعظ و نصیحت سے نہیں ہوتا. نمبر دو، یہ الیکشن کا کھاتا اور اس میں بھیک مانگنا ووٹوں کی، جس میں کہ فاسق و فاجر کا ووٹ بھی ایک اور بڑے سے بڑے متقی کا ووٹ بھی ایک. پھر یہ کہ اکثر ہی ووٹ جو ہے وہ آپ کے زمیندار جو ہیں اور جو جاگیردار ہیں ان کے تسلط میں، کہاں جائے وہ ہاری؟ وہ ہاری اپنے وڈیرے کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک وڈیرے کی بجائے دوسرے کو دے دے، وڈیروں کی آپس کی کشمکش ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے تو وہ نہیں جا سکتا. جو قوانین ہیں سرحد کے یا سردار ہیں مختلف قبیلوں کے، وہ بلوچستان کے یا وڈیرے ہیں سندھ کے، جاگیردار ہیں پنجاب کے، وہ ایک گیلانی کی جگہ دوسرا گیلانی آ جائے گا، ایک مزاری کی جگہ دوسرا مزاری آ جائے گا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ کیسے نظام کو بدلیں گے؟ وہ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو نہیں ماریں گے. چنانچہ یہی ہو رہا ہے، جن مذہبی جماعتوں نے الیکشن میں حصے لیے خلوص سے لیے، اپنا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پائیں گے، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ 40 برس ہو گئے الیکشن کے اندر حصہ لیتے ہوئے. 1951 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں، اب 91 میں یہ ہوا، پورے جو ہے 40 برس ہو گئے لیکن حاصل تو کچھ بھی نہیں. اس اعتبار سے وہ طریقہ ہوگا سیرت النبی کے مطابق. اس کو میں اگر چند جملوں میں بیان کروں تو وہ کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر خود پہلے اللہ کا خلیفہ اپنی ذات میں بنے. یہ جیرا جسم جو ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس پر خلیفہ ہوں، حاکم ہوں. اب ایک تو یہ ہو سکتا کہ اپنی منمانی کروں، ایک یہ کہ اللہ کا حکم نافذ کروں. اپنی منمانی کروں گا تو فرعون بن گیا، اور اگر اللہ کا حکم نافذ کروں گا خلیفہ بن گیا. اس لیے کہ خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ نائب کے. نائب اپنا حکم نہیں چلاتا، حاکم کا حکم نافذ کرتا ہے. اپنی ذات میں پہلے خلیفہ ہم اگر نہیں بنیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ 10 کروڑ 11 کروڑ کی قوم پر خلافت کا نظام قائم ہو جائے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر طے کرے کہ وہ خود شریعت کو اپنے وجود پر نافذ کرے. شریعت کو نافذ کرنے کا نام خلافت ہے. اپنی مرضی چلانا، خود قانون بنانا، یہ ہے حاکمیت. حاکمیت کی نفی ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. حکم دینے کا اختیار ہے مطلق، اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں. خلافت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا. تو پہلے اپنے وجود پر نہیں کر رہے تو آگے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلا قدم یہ ہے، اپنے وجود پر اللہ کی خلافت کا نظام قائم کرو. پھر جو بھی دائرہ اختیار ہے اپنے گھر میں تو نافذ کرو. آخر یہ کہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم اس کے ہیڈ آف دی فیملی ہو، تمہاری ذمہ ہے، تم ان کی کفالت کر رہے ہو، کھانے پینے کے لیے صبح سے لے کر رات تک جو ہے یہاں پر محنتیں کر رہے ہو تاکہ اہل و عیال کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرو، ان کے اوپر شریعت کا حکم نافذ کرو. اگر نہیں کرتے ہو تو جھوٹے ہو. اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی بندگی چاہتے ہیں کہ دنیا میں قائم ہو جائے لیکن اپنے گھر میں قائم نہیں کر سکتے تو جھوٹے ہو. دوسرا مرحلہ یہ. تیسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ اب یہ لوگ مل جل کر ایک طاقت بنے، ایک قوت بنے، ایک اکیلا 211 اور ایک اور ایڈ ہو جائے تو 111. تو جس طریقے سے کہ جمعیت ہے, جماعت ہے, اسی لیے حضور نے فرمایا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. بلکہ ایک حدیث میں, ایک روایت میں اضافہ ہے, اللہ امرنی بہن, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا, یہ میں اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہا. تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی, پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. جماعت کی شکل اختیار کرو, جماعت میں ڈھیلی ڈالی نہیں, سمو تات والی جماعت, سنو اور مانو, لسن اینڈ اوبے. جو آرمی کا ڈسپلن ہوتا ہے, جب تک وہ سمو تات نہیں ہوگی گاڑی نہیں چل سکتی. صحابہ کرام میں سے 35 حضرات کی غلطی ہوئی غزوہ احد میں, کہ وہ جو حکم تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا, 50 جو ہے وہ تیر انداز حضور نے مقرر کر دیے. چاہے تم دیکھو کہ ہمارے جسم جو ہے انہیں جانور روچ روچ کر کھا رہے ہیں, سب ہم ہلاک ہو جائے تب بھی یہاں سے نہیں. لیکن یہ جب فتح ہو گئی, اور فتح وہ شے ہے کہ جس کے بعد آدمی جو ہے ڈھیلا پڑ جاتا, اب تو فتح ہو گئی, اٹینشن نہیں ہوتا, ایٹ ایز آ جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خلاف ورزی کر دی, 35 حضرات وہاں سے ہٹ گئے. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ اس نظم کی خلاف ورزی. چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے, مسلمانوں تم ہم سے شکوہ نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ, جبکہ تم اللہ کے حکم سے انہیں تہے تیز کر رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے حکم کا کی مخالفت کی, آپس میں جھگڑا کیا, تو پھر ہم نے تمہیں سزا دی. تو نظم سم و تات, اور وہ سم و تات والی جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. ہجرت صرف اسی کو نہیں کہتے کہ گھر بار چھوڑ کر کہیں چلے جائیں, یہ بھی ہجرت ہے. جو مکے سے مدینے پہنچ گئے وہ سب مہاجر تھے, لیکن حضور سے پوچھا گیا ایو ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی؟ آپ نے فرمایا انتا جرا کل لما کرے رب, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. حجر کیس کسے کہتے ہیں؟ تعلق کاٹ لینا. ہجر جو ہے وہ تو ہماری شاعری میں ہے, ہجر کی رات ہے, یعنی تعلق منقطع ہے. اس اعتبار سے ہجرت اصل کیا ہے؟ ایون ہجرت یا کرو یا رسول اللہ, انتا جرا ماں کرے رب, ہر اس چیز کو چھوڑ دو, قطع تعلق کر لو اس سے کہ جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے, جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اور جہاد پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, فرمایا ان تو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ, اپنے نفس سے جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ, جو پہلا قدم میں نے بیان کیا تھا. یہ جمعیت جب فراہم ہو جائے تو یہ جمعیت کیا کام کرے گی؟ جب تک طاقت کافی نہیں ہے, دعوت, تبلیغ, نصیحت, خوشامد خدا کے لیے باز آ جاؤ, یہ کام غلط ہے. دیکھو یہ شریعت میں حرام ہے, چھوڑ دو. اللہ کے غضب کو مت بھڑکاؤ. یہ بے پردگی, یہ فحاشی, یہ سود حرام ہے خدا کے لیے. اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی, تمہارا سب سے بڑا اس ملک کا ادارہ ہے, اس نے بھی طے کر دیا ہے. وہ سارے معاملات ختم ہوئے. کچھ لوگ دھوکے میں ڈالتے تھے کہ یہ جو بینک انٹرسٹ ہے یہ سود نہیں ہے, یہ ربا نہیں ہے, یہ کچھ اور شے ہے. لیکن اب اس ملک کی سب سے بڑی, جو سب سے زیادہ پاورفل اور با اختیار جو عدالت ہے, اس نے طے کر دیا نہیں, شریعت میں یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے, یوزری بھی حرام ہے, انٹرسٹ بھی حرام ہے. اب یہ کہ اللہ کے لیے, خدا کے لیے, پاکستان کے نام پر اپیل کی جائے, کہ خدا کے لیے اب کوئی ہیلا بہانہ مت تلاش کرو, چھوڑو اس انٹرسٹ کو, ختم کرو اس کو, ختم کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرو, جنگ بند کرو. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ جو ہے وہ صرف سود کے اوپر آیا. اگر یہ سودی کاروبار چلتا رہے گا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ سے ہماری جنگ ہو تو اللہ دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کیوں کرے گا, جبکہ ہم خود اللہ سے لڑ رہے ہیں؟ تو پہلے اس سے صلح کریں. لیکن یہ باتیں ہم کہیں گے, خوشامد سے بھی کہیں گے, اپیل بھی کریں گے, دلیل بھی دیں گے, لیکن اگر طاقت فراہم ہو جائے, قوت ہو, تو پھر میدان میں آ کر کہیں گے اب ہم یہ نظام نہیں چلنے دیں. اس کو حدیث میں کہا گیا ہے نہیں عن المنکر بالید, طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ منکر کو مٹا دیں. چنانچہ حدیث ہے, اور یہ دو حدیثیں موجود ہیں اس مضمون کی جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلم شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی بدی کو دیکھے, منکر کو دیکھے, اس کا فرض ہے کہ اس کو ختم کرے اور مٹا دے اور بدل دے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو پہلم جس کا پبے لسان نہیں تو زبان سے کہے تو صحیح کہ یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ برا کام ہے باز آ جاؤ. پہلم یسکت فبی قلب ہی وزال کا غفل ایمان, اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل سے نفرت تو رکھے, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے وما ورا زال کا من المان حبت و خردل, اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہی تین درجے ہوں گے جن کے دلوں میں رائی کے برابر ایمان ہے. وہ پہلے اپنے وجود کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا نظام قائم کرے, اس سے آگے بڑھے اپنے گھروں میں قائم کرے, مل جل کر ایک جماعت بنے, پھر کم سے کم زبان سے تو کہے یہ غلط ہے یہ خراب ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہے, اور پھر طاقت فراہم کر لیں. اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ, فراہم کرو ان کے لیے طاقت جتنی بھی تمہارے امکان میں ہو. یہ طاقت ہے ہیومن پوٹینشل, ایک جماعت مضبوط سرفروشوں کی جماعت, وہ پھر میدان میں آ کر کہے گی کہ بس اب ہو چکا انف از انف, اب ہم نہیں چلنے دیں, ٹکٹنگ کی جائے گھراؤ کیے جائیں, نہیں چلنے دیں گے اب ہم یہ نظام, چلاؤ ہم پر گولیاں. اگر شہادت آتی ہے تو یہی تو سب سے زیادہ ہمارا پسندیدہ معاملہ ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نمال غریبت کا قسمت خوشائی. اگر صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی ہیں تو صحابی جو ہے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ, ایک صحابی کی جان بھی ہم جیسے لاکھوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. اگر وہ جانے گئی ہے اللہ کی راہ میں, سینکڑوں صحابی شہید ہوئے ہیں, 70 تو ایک جنگ میں شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر, 70 وہ تھے جو بیر معونہ کے اوپر شہید کر دیے گئے, تو 140 کا تو یہی سکور بن جاتا ہے. اندازہ کیجیے کئی سو صحابہ ہیں جو جانے دیے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے کہ جو اس نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے گا. البتہ جب وہ نظام قائم ہو جائے گا تو نقشہ کیا بنے گا, کیونکہ وقت نہیں ہے. یہ جو چار برتے کا ایک کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے, اس کے اور بھی مضامین اس کے اندر بڑے اہم ہیں اور چھوٹا سا ہے. کل بھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ زمانہ گزر گیا آپ لوگ پڑھتے نہیں, تو میں نے صرف آج یہ طے کیا تھا کہ جو چیزیں اس ورق میں, اس چار ورقے میں, اس کتابچے میں جو صرف اشارے ہیں وہ تو میں تفصیل سے ذرا بیان کر دوں گا. حضور کا یہ فرمان کہ خلافت کا نظام دوبارہ دنیا میں قائم ہوگا, میں سنا چکا ہوں, جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کے لیے صرف دہرا رہا ہوں. نمبر دو, یہ اب جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تو پورے پورے عرضی کے اوپر قائم ہو جائے, یہ حضور کی صریح پیشن گوئیاں. نمبر تین, یہ ہے استدلال, جیسے کہ حضرت ابو بکر کا قول حضرت امام مالک نے سنایا, ہوگا اسی طریقے سے جس طرح سے پہلی مرتبہ ہوا, پہلے بھی ایک ملک میں پہلے قائم ہوا پھر پھیلا, اب بھی کسی ایک ملک میں قائم ہوگا پھر وہ پھیل جائے گا, اس فرق کے ساتھ کہ اب گلوبل ہوگا, پورے پورے عرضی پر ہوگا, لیکن شروع کسی ایک ملک سے ہوگا. میرا تجزیہ یہ ہے کہ عالم عرب یہود کے شکنجے میں آ چکا, امریکہ کے زیر تسلط ہے پوری طرح, امریکہ ہم پر بھی بڑا دباؤ ڈال رہا ہے, بھارت کی طرف سے بھی دباؤ ہے, افغانستان کے معاملے میں بھی اب دباؤ ہے, اور بظاہر تو ہم بھی اس کے دباؤ میں کے سامنے جھکتے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ ایک عوامی قوت یہاں بیدار ہو جائے تو امریکہ کے مقابلے میں جو ہے رائے عامہ کھڑی ہو جائے تو پھر امریکہ کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے تب ہوگا نا. نواز شریف صاحب میں دم نہیں ہے, نہ آپ کے کمانڈر ان چیف کے اندر دم ہے. وہ جو ایک کمانڈر ان چیف چلے گئے کہتے ہوئے کہ اب اگلا ہدف پاکستان ہے, دوسرے کمانڈر ان چیف کا انداز جو ہے وہ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا, وہ واشنگٹن میں جا کر کیا کر کے آئے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ پورا امریکہ کا دباؤ ہم نے افغانستان کی پالیسی پر قبول کر لیا. وہ کام کے جو جنیجو صاحب نے کیا تھا تو بڑا جرم قرار دیا گیا, بے نظیر نے کرنا چاہا تو بہت بڑا جرم تھا, اب یہ حکومت وہی کام کر رہی ہے دھڑلے کے ساتھ کر رہی ہے کہ وہی سیاسی کوئی حکمت عملی ہو اور آپس میں سیٹلمنٹ ہو, وہ جہاد والا آپشن جو ہے وہ تو اب سامنے نہیں رہا. تو حالات ہمارے بھی بہت خراب ہیں جب تک کہ عوامی قوتیں کھڑی نہ ہو جائیں, لیکن وہ عوامی قوت محض نعرے والی قوت نہیں بلکہ وہ حقیقت کے اندر پہلے اپنی جانوں کے اوپر اللہ کی خلافت کا نظام قائم کرے, پھر وہ مل جل کر ایک طاقت بنے, طاقت بن کر پھر نہیں انل منکر بل یز کے لیے میدان میں آئیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد شامل حال ہوگی, اور جیسے پہلے وہ نظام قائم ہوا تھا اب بھی ہو سکتا ہے. البتہ وہ نظام کیا ہے, عوام کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. بدقسمتی ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہمارے علماء اور مذہبی جماعتوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو الیکشن کے کھیل میں لگ گیا ہے, اور اسی انہی کھلونوں کے اندر جو ہے اس سے اتنا شغف ہو گیا ہے کہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی حیثیت بی ٹیم کی ہوتی ہے، اصل تو ہے جاگیردار، اصل طاقت ان کی، پاور بیس ان کے وہ مضبوط ہے، ان کی حیثیت کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، کوئی تحریک استقلال کے ساتھ، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کوئی مسلم لیگ کے ساتھ، یہی ہوتا آیا ہے اب تک، اور جو اس وقت کی صورت حال ہے وہ بھی وہی کچھ نظر آ رہی ہے. یہ طاقت نہیں، طاقت جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ دوسری غلطی کیا ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں صرف اسلامی قانون کی بات ہوئی، لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے، دیکھو اسلام آ گیا تو ہاتھ کٹیں گے، اگر اسلام آ گیا تو کوڑے لگیں گے، ہر چوک کے اندر ٹک ٹکی لگی ہوگی اور لوگوں کی کھچائی ہو رہی ہوگی. یہ نہیں بتایا اسلام دیتا کیا ہے، اسلام نے حقوق کیا دیے، اسلام کون سا عادلانہ نظام دیتا ہے. اسلام ہر ہر فرد نظام خلافت میں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا. ہر انسان کی، انسان ہی نہیں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم کی بھی بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے وہ خلافت کا نظام لیتا ہے. اس کے لیے یہ کہ اس کا اپنا ایک نظام معیشت ہے. میں نے آ کر دیکھا، مجھے پہلے نہیں بتایا گیا، بینر جو لگا ہوا ہے اس میں تو نظام معیشت کا اعلان ہے، لیکن یہ کہ مجھے پہلے یہ بات بتائی نہیں گئی تھی. وہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل تقریر کا، کم سے کم ایک مکمل تقریر کا متقاضی ہے، اور شاید مجھے اسی مہینے آنا بھی ہے، اور یہاں کے چیمبر آف کامرس کے تحت مجھے اس پر تقریر بھی کرنی ہے، اسلام کا معاشی نظام. لیکن یہ کہ وہ معاشی نظام کیا ہے، کامل کفالت، سب کی بنیادی ضروریات کی کفالت. لیکن اس کے لیے زکات، انکم ٹیکس نہیں، زکات. زکات کا کوئی تعلق جو ہے انکم سے نہیں ہے، چاہے آپ نے سال میں کمایا ہو چاہے گنوایا ہو، جب تک آپ نصاب سے اوپر ہیں آپ کو دینا ہی دینا ہے. 2.5% کل اموال تجارت کا دے کر، پھر ظاہر بات ہے کہ اتنی عظیم رقم جمع ہوگی، کل اموال تجارت کا 2.5%، آمدنی وآمدنی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس میں جھوٹ بھی بولا جائے، جس میں سارے فراڈ بھی ہوں، جس میں پھر لوگوں کے لیے رشوتیں لینے کا بھی میدان کھل جائے. بلکہ یہ کہ آج آپ کی دکان میں جو بھی تاریخ مقرر ہے، آج آپ دیکھ لیجئے کتنا مال پڑا ہے، 10 لاکھ کا ہے 2.5% دے دیجئے، اگلے سال 12 لاکھ کا ہوگا تب 2.5% دیجئے، اگر 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے 8 لاکھ کا ہوگا تو 8 لاکھ پہ دیجئے. وہ تو زکات، اور یہ مسلمان دے گا اس لیے کہ یہ زکات ہے، یہ اللہ کا عائد کردہ معاملہ ہے، یہ عبادت ہے. اور اتنی رقم جمع ہوگی کہ پھر یہ کارخانے داروں اور جو مزدوروں کا جھگڑا ہے اس اعتبار سے ختم ہوگا کہ یہ ٹریڈ یونین وغیرہ جو ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. بلکہ یہ کہ کارخانے دار کو پورا حق ہونا چاہیے، اگر مزدور ٹھیک کام کر رہا رکھے ورنہ نکال دے. البتہ یہ کہ مزدور کے لیے بھی تو کوئی پیچھے ہاتھ رکھنے والا ہو. اگر ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ فرض کیجئے تمہیں صحیح ملازمت نہیں مل رہی ہے، تمہیں کام نہیں مل رہا ہے، تب بھی تمہارے بچے کو فاقہ نہیں آنے دیں گے، تمہارا جو ہے وہ جس کو کہ دوسرے ملکوں نے دنیا میں اختیار کیا ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، ویلفیئر ہے، وہ سب سے بڑے پیمانے پر نظام خلافت میں زکات کے نظام کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے جاگیرداری ختم ہو. اس لیے کہ حضرت عمر ہی کا فیصلہ تھا کہ جتنی بھی علاقے فتح کیے مسلمانوں نے بزور شمشیر، اس کی زمینیں وہ مال غنیمت کا حکم نہیں ان پر نافذ ہوگا، مال فے کا ہوگا، اور مال فے کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مسلمانوں کے بیت المال کا ہے، یہ مسلمانوں کی بہبود پر صرف ہوگا. گویا کہ یہ ساری جاگیریں غلط، یہ ساری زمینداریاں غلط. کل زمین، یہ تو زمین مسلمانوں نے فتح کی تھی، پاکستان جو ہے یہ تو فتح کیا گیا تھا، ایران فتح کیا گیا تھا، عراق فتح کیا گیا تھا، ہاں مدینہ فتح نہیں ہوا تھا. مدینے کے لوگ تو خود ایمان لائے، حضور کو لے کر آئے ہیں، آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، حفاظت کریں گے. مدینے کی زمینیں انفرادی ملکیت رہی، وہ اسری کہلاتی ہے، لیکن باقی جو ملک فتح کیے گئے اس کی زمینیں خراجی زمینیں ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. بلکہ جو بھی کام کرنے والے ہیں، جو کاشتکار ہیں، وہ کاشتکاری کریں گے، اور جو بھی ہوگا بٹائی جو بھی ہوگی وہ سیدھی بیت المال میں جائے گی. اتنے ریونیوز جمع ہو جائیں گے، پھر یہ عیش گھر کہ کسان جو ہے وہ محنت کر رہا ہو، وہ مئی اور جون کے مہینے میں خون پسینہ ایک کر رہا ہے اور عیش کر رہا ہے جاگیردار بیٹھا ہوا، اور اس کے بچے پڑھ رہے ہیں امریکہ کے اندر، یہ ساری جو ہے عیاشیاں ختم ہو جائیں. بلکہ یہ ہے کہ جو بھی ٹیلر آف دی لینڈ ہے، زمین کو جو کاشت کر رہا ہے، یا اس کا حق ہے یا پھر ریاست کا حق ہے، میں مسلمانوں کے بیت المال کا حق ہے، اتنے ریونیوز حاصل ہو جائیں گے. یہ چیزیں جو ہے 10 نکات میں اس کتاب کے میں یہ لکھ دیے گئے کہ اس خلافت کے نظام سے مراد کیا ہے، تاکہ ایک رائے عامہ تو بیدار ہو، لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہے کیا خلافت. جو لوگ صرف سیاسی مسئلوں میں الجھ گئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ بے نظیر کی حکومت ہے تو اس کے خلاف جو ہے توپ چلاتے رہیں گے، نواز شریف کی حکومت ہوگی اس کے خلاف توپیں چلائیں گے، ان کو تو توپیں چلانی ہیں، اس لیے کہ اس میں تو اصل ہے اقتدار کی جنگ. لیکن یہ کہ کون بتاتا ہے کہ یہ جاگیرداریاں اسلام میں جائز بھی ہے کہ نہیں؟ یہ خراجی زمین کا مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے کہ ہمارے پچھلی صدی میں ہندوستان میں ایک بہت بڑے فقیہ جن کو بیہقی وقت کہا گیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، تفسیر مظہری ان کی تفسیر ہے، لکھنے والے ہیں ثناء اللہ، لیکن اپنے مرشد کے نام پر مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے نام پر اپنی تفسیر کا نام رکھا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے مالا بد منہ، ہمارے ہاں مدرسوں میں فقہ کی اولین کتابوں میں سے، صاف لکھا ہے کہ ہندوستان میں کوئی زمین اشری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو ہندوستان ایک ملک تھا، وہ دور جو ہے وہ انگریزی دور میں یہ چیز لکھی گئی ہے، کوئی زمین یہاں پر جو ہے وہ اشری نہیں ہے، یہ سب زمینیں خراجی ہیں، اس لیے میں اپنی اس کتاب میں اشر کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کاہے کو پڑھنے ہیں اور پڑھانے ہیں اشر کے مسائل جبکہ یہاں اشری زمین ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ ہمارے بعض علماء نے، بہرحال ان کی نیت پر میں حملہ نہیں کرتا، لیکن کچھ اختلاف بھی کیے ہیں، کچھ اشری کا کچھ خراجی کا، لیکن حضرت عمر کا فتویٰ جیسے کہ اور معاملات میں اہل سنت نے تسلیم کیا ہے کہ دور خلافت راشدہ کا اجتہاد وہ ہمیشہ کے لیے لازم ہو جائے گا، وہ اجماع جو ہے امت مسلمہ کے لیے بائنڈنگ ہے، وہ یہی ہے کہ تمام زمینیں جو ملک فتح کیے گئے اس کی زمینیں جو ہے وہ اشری نہیں خراجی ہیں، اور خراجی زمین کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وہ ملکیت ہے امت کی بحیثیت مجموعی، کام کرنے والا اس کا جو اس میں خراج دے گا براہ راست بیت المال میں جائے گا. تو میں نے یہ دو تین نکات آپ کے سامنے بیان کیے، سود کی حرمت، جوئے کی حرمت، زکات پوری تمام اموال تجارت پر، اور یہ زمین کا یہ بندوبست حضرت عمر کے اس اجتہاد کی بنیاد پر نیا بندوبست کیجئے، جو کاشتکار ہے بس وہی اس کے پاس زمین ہو جو ہل بھی چلاتا ہو، جو خود محنت کرتا ہو اس کے پاس زمین ہو، اور یا اس کا حصہ ہے اس کی پیداوار میں، اور یا براہ راست بیت المال کا حصہ ہے، درمیان میں کوئی زمیندار نہیں کوئی جاگیردار نہیں. ان چار پوائنٹس پر میں اکتفا کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ڈیڑھ بجے مجھے بات ختم کرنی تھی. تو ہم نے ابھی آپ کے علم میں ہوگا پہلا 25 برس میں نے تقریباً ایک ہی کام کیا، قرآن پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ، دعوت قرآن، انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اس میں اپنا وقت لگایا، اس لیے کہ قرآن سے ایمان ملتا ہے، یقین ملتا ہے، شعوری ایمان، انسان کے فکر کی پختگی وہ قرآن سے ہوگی. نمبر دو، ایک تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی اس بیعت کی بنیاد پر، سموتاج، تاکہ وہ لوگ سرفروش کہ جس کا عہد کر لیں کہ اب ہمیں مرنا ہے جینا ہے اللہ کے لیے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ایک امیر سے بیعت کر کے اس کے حکم کو ماننا ہے، بشرطے کہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے. شریعت کے دائرے میں حکم ہے تو مشورہ ضرور دیں گے، لیکن وہ جمہوریت مغربی جو ہے کاؤنٹنگ آف ووٹس، بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، فیصلے اس سے نہیں ہوں گے، فیصلہ آخری امیر کرے گا. وہ تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی. اب آخری میں نے کچھ چند مہینے سے تحریک خلافت کا آغاز کیا، تحریک خلافت پاکستان، اس کا ایک جلسہ بھی آپ کے شہر میں انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کی رات کو ہوگا، ایرو کلب جو ہے یہ نیپا چورنگی کے قریب ہے، ایرو کلب نیپا کے سامنے، وہاں پہ جلسہ بھی ہوگا. ہم نے پنجاب میں تو تقریباً تمام بڑے بڑے شہروں میں جلسے کر لیے، اب یہ ہے کہ کراچی پیچھے رہ گیا اس میں، ایک دفعہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا نشتر پارک میں تو پھر یہاں پر کرفیو لگ گیا تھا، اللہ کرے. بہرحال جگہ اب ہم نے ایسی منتخب کی ہے کہ کرفیو کے اندر بھی وہاں، یعنی اگر 144 لگا ہوا ہو تب بھی وہاں پہ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ چار دیواری کے اندر جگہ ہے. تو وہ جلسہ انشاءاللہ 26 کو ہو جائے گا، اس کا آپ اپنا ارادہ کیجئے. ایک ہم فیصلہ کر رہے ہیں 22 تاریخ کو، یہ سود کے مسئلے پر، وہی نہیں ان ملکر باللسان، زبان سے تو کہیں، کھڑے ہو جائیں لے کر بینر کہ اللہ کے ساتھ جنگ بند کرو، اور فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ اسے نافذ کرنے کی فکر کرو. اب ہیلے بہانے چور دروازوں سے سود کے لیے راستے نہ تلاش کرو، بلکہ متبادل نظام کے لیے ساری توجہ مرتکز کر دو. تو 22 تاریخ کو اسی مہینے کی آج 16 ہے، 6 دن بعد ہی یہاں پر مظاہرہ بھی ہوگا، اس کا پروگرام آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس میں بھی شرکت کیجئے، لیکن وہ خاموش ہمارا مظاہرہ ہوگا، بس بیلنس لے کر کھڑے ہوں گے، لوگوں کو نظر آ جائے، آپ کا نام بھی لکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے رجسٹر میں تو درج ہو جائے گا کہ اس نے بھی اپنا وقت لگایا تھا چار پانچ گھنٹے نکالے تھے اپنی زندگی کے مختلف مشغولیتوں میں سے، کھڑا رہا تھا اس بات کے لیے، بینر لے کر کھڑا رہا کہ سود بند کرو اور غیر سودی نظام کو تلاش کرو اور نافذ کرو. 26 تاریخ کو جلسہ ہوگا، اس وقت جو یہ چار ورقہ آپ کو دیا گیا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کا مطالعہ کریں. ایک ایک لفظ کا پڑھنے کو موٹی موٹی لکھائی ہے اور کل 4 ورق ہے، کوئی 400 صفحے کی کتاب نہیں. اس کا مطالعہ کیجئے، پھر اگر آپ کو اس سے اتفاق ہو اسے اور آگے پھیلائیے، اپنے طور پر چھاپیے، 1 لاکھ چھاپ دیجئے اور اس کو تقسیم کر دیجئے لوگوں میں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. خیر کی بات اگر آپ کے پیسے سے پھیلے گی تو جہاں بھی خیر ہوگا اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اس کا اجر و ثواب آپ کے حساب میں درج ہوتا رہے گا. اور اس میں پھر ہم نے ایک ساتھ ہی یہ جو فارم اس کے ساتھ رکھی ہے، تحریک خلافت پاکستان کے ساتھ معاون کا رشتہ قائم کرنے کے لیے جو حضرات بھی فیصلہ کر لیں وہ یہ فارم پر کر کے، ہمارا دفتر یہاں قریبی ہے، یہ داؤد منزل ہے بنس روڈ پر، این سڑک کے اوپر، وہاں پر یہ آپ پہنچا دیں، یا یہی ابھی اگر جو حضرات ہیں دستخط کریں اور وہ ہمیں یہاں پہ ہمارے ساتھی کچھ دیر موجود رہیں گے واپس اس کو واپس کر دیں فل کر کے، تو بہرحال اس میں آپ کی بھی شمولیت ہو جائے گی. میں معذرت خواہ ہوں کہ چند منٹ جو طے کیا گیا تھا 1:30 بجے سے بھی اوپر ہو گئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو خیر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں سے حصہ عطا فرمائے اور میری بھی اس محنت کو قبول فرمائے جو یہاں حاضر ہو کے میں نے اس وقت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.